الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا، اور اس مبارک دن میں اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے خاص طور پر، لہذا کوشش کریں کہ جب بھی مسجد میں آئیں نیت کریں نویتو سنت الاعتکاف. جتنا وقت مسجد میں گزرے گا انشاءاللہ اعتکاف کا اجر و ثواب ملے گا. پھر یہ کہ جمعے کے دن خاص طور پر کیونکہ خطبہ ہوتا ہے، خطبہ جمعہ، اس کی حکمت اور فضیلت بھی ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظہر کی نماز کے بجائے جمعے کی نماز پڑھائی جاتی تھی. ظہر میں چار فرائض ہوتے ہیں، جمعے کی نماز میں دو فرض رکھے گئے، اور یہ جو دو فرض ہیں یہ دو خطبے ہیں نبی کریم کے علیہ الصلاۃ والسلام. اور ان خطبوں کی اصل غرض و غایت کیا تھی؟ فذکر انما انت مذکر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو یاد دہانی کروائیے، اور آپ تو ہیں ہی یاد دہانی کروانے والے. پھر فرمایا فذکر ان ذکرہ کن تنفع المومنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو یاد دہانی کروائیے، اور یاد دہانی کروانا اہل ایمان کو فائدہ پہنچائے گا. تو تذکیر و یاد دہانی بنیادی طور پر خطبہ جمعہ کا اصل آبجیکٹو ہے، اصل مقصد ہے. الحمدللہ ان تین خطبوں میں جو تیسرا خطبہ ہے آج، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 زیر مطالعہ ہے. اس کا انشاءاللہ تیسرا اور آخری حصہ آج ہم پڑھیں گے. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس کو تین حصوں میں ہم نے تقسیم کیا تھا. اس سے پہلے کہ آج تیسرا اور آخری حصہ پڑھیں، دو حصے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کا موضوع اس کا خلاصہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیجیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ کے جو اتباع کریں گے، پیروی کریں گے رسول نبی امی کا، رسول نبی امی کی پیروی کریں گے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ رسول نبی امی جنہیں وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں. یہ پہلا حصہ تھا اس آیت کریمہ کا، اور اس میں دو اہم باتیں عرض کی گئی تھیں. پہلی بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اصل تعلق اتباع رسول ہے، جو ان کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ سے متعلق پیشن گوئیاں آپ کے آنے سے پہلے ہی سابقہ کتابیں یعنی تورات اور انجیل میں موجود تھیں. پھر پچھلے جمعے ہم نے تفصیل سے یہ بات سمجھی کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو پانچ کام کریں گے، پانچ شانیں ہیں نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام. یأمرہم بالمعروف، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، بھلائی کا حکم دیں گے. وینہاہم عن المنکر، برائی سے روکیں گے، ہر طرح کی شرک اور بدعات سے. ویحل لکم الطیبات، تمام طیبات پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے. ویحرم علیہم الخبائث، اور تمام خبیث اور نجس چیزوں کو، نجس اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے. ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور دور کر دیں گے ہر طرح کے بوجھ اور طوق جو غلط عقائد اور غلط بدعات اور رسومات کی وجہ سے انسانیت پر لاد دیے گئے تھے، ان سے آزادی دے کر بہترین شریعت عطا فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے اس کا تیسرا اور آخری حصہ، جو آج کے اعتبار سے ہم نے رکھا تھا اور خصوصیت کے ساتھ آج اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور وفات کے حوالے سے بہرحال موسوم تو ہے، اور بہت سارے پروگرامات، دروس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک جذبہ محبت اور عشق بھی شامل ہے. بلا مبالغہ امت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک والہانہ محبت کا پہلو شامل ہے. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ محبت کا پہلو، عشق کا پہلو بہت مبارک ہے، پسندیدہ ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ہو اور آپ سے محبت نہ ہو، عشق نہ ہو. لیکن یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ یہ محبت اور عشق اگر صحیح سمت میں نہ ہو، صحیح ڈائریکشن میں نہ ہو، تو خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ بعض اوقات شرک یا بدعات کی طرف لے کے جاتا. اور اس کی بھی ایک مثال آپ کو دی گئی تھی، کرسچینٹی، موجودہ عیسائیت بنیادی طور پر کیا ہے؟ موجودہ عیسائیت میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. تجزیہ کیجئے تو ایک ہی بات نظر آئے گی کہ عزیر علیہ السلام سے محبت، عقیدت، احترام اتنا زیادہ، احسان مندی اتنی زیادہ کہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا گیا. اس سے بڑا کوئی ظلم ہو ہی نہیں سکتا. اور یہی کچھ عیسائیوں نے کیا، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصرانیوں نے کہا کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں. قرآن حکیم ان کو خبردار کرتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے کتاب والو دین میں غلو نہ کرو. ولا تقولوا ثلاثا، اور یہ نہ کہو کہ تین خدا ہیں. وإلہکم الہ واحد، تمہارا معبود، معبود برحق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے. لیکن مثال کے طور پر میں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تورات اور زبور، اس میں تحریف ہوئی، یہودیوں نے، عیسائیوں نے بہت گڑبڑ کی. بہت ساری وجوہات میں سے ایک اہم وجہ محبت اور عقیدت کا غلط ڈائریکشن میں ہونا. لہذا ہم سب کو بھی اس بات کا بہرحال خطرہ تو ہے، اور بعض چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جو محبت اور غرور میں کی جا رہی ہیں. مثلا سال گرہ، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ کہاں سے آیا؟ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، سالگرہ کا تصور اسلام میں تو ہے ہی نہیں. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہاں تک بھی کہا گیا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، تو انا للہ پڑھنے کا ہی چاہتا اور کیا کہا جائے. سالگرہ ہو، اس کے لیے کیک کاٹے جا رہے ہوں، پھر جشن کا سماں ہو، اور پھر اور بھی نہ جانے کیا کچھ، جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. اس کے لیے تو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم سنا دیتا ہوں، پھر موضوع پہ آتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بھی فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر اور ہر نبی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ساتھی ہواری دیے، جو کرتے کیا تھے، نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور نبی کی تعلیمات پر عمل کیا کرتے تھے. پھر ان کے بعد کچھ لوگ ایسے آ جاتے تھے، غور سے سنیے گا ذرا، پھر ان کے بعد کچھ لوگ ایسے آ جاتے تھے تو جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، اور جو کرتے تھے اس کا حکم نہیں دیا گیا. تو اکثر و بیشتر آج ہمارا حال یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جو کر نہیں رہے، جو کر رہے ہیں اس کا حکم ہی نہیں قرآن حکیم میں، نہ احادیث میں، نہ صحابہ کے عمل میں. تو حضور نے فرمایا من جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے گا وہ مومن ہے اپنے ہاتھ سے. ومن جاہدہم بلسانہ وہو مومن، جو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے گا اپنی لسان سے، اپنی زبان سے، وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ وہو مومن، جو دل سے ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے گا وہ مومن ہے. تو بہرحال محبت، عشق، عقیدت اس وقت معاشرے میں موجود ہے. صحیح ترین ڈائریکشن نہ ہو تو بہرحال یہ بدعات اور شرک کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے. اب آئیے ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے تعلق کی بنیادیں ہونے کیا چاہیے، کن بنیادوں پر ایک بڑا مضبوط تعلق ہے امت کا، امتیوں کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. وہ چار بنیادیں ہیں، ایک ایک کو بڑے غور سے سنیے اور یہ باتیں بیان کریں محبت سے. نمبر ایک، فالذین آمنوا بی، پس وہ لوگ کے جو ان پر ایمان لائے، ان کی رسالت کی تصدیق کی. وعزروہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی توقیر کی، تعظیم کی، احترام کیا. ونصروہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی نصرت کی، ان کی حمایت کی، ان کی تائید کی. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، پیروی کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، نور ہدایت، نور ایمان یعنی قرآن حکیم. اولئک هم المفلحون، یہ ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے. تو سب سے پہلے تو سچے دل سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے یقینی ذریعہ جنت میں جانے کا، کامیاب ہونے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، رہے سلامت بس ان سے نسبت. میرا تو ایک آسرا یہی ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے عمل میں وہ تاثیر، وہ کوالٹی تو نہیں ہے. ہمیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملے گی تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے، اور نبی رحمت شفاعت کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں. شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ کا تصور احادیث مبارکہ میں آیا. تو ہم میں سے ہر شخص ضرورت مند ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے شفاعت ملے. دعائے شفاعت کن بنیاد پر ملے گی؟ یہ چار تعلق کی بنیادیں اگر ہم نے مضبوط کر لیں، نبی سے علیہ الصلوۃ والسلام نسبت قائم کر لیں انشاءاللہ، تو کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اور خدا نہ خواستہ ان چار بنیادوں پر ہمارا تعلق حضور سے استوار نہیں ہوا اور ہم کچھ اور ہی کرتے رہے، جشن مناتے رہے اور نہ جانے کیا کچھ کرتے رہے، تو بہرحال خطرہ اس بات کا ہے کہ قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ ہم ناکام ہو جائیں، خدا نہ خواستہ. تو اب آئیے ذرا پہلی بات سمجھتے ہیں، فالذین آمنوا بھی، پس وہ لوگ کے جو ان پر ایمان لائے. یہ سب سے بنیادی تعلق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو امتی کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق. لہذا ایمان کسے کہتے ہیں؟ آمن یومینو ایمانن کے معنی ہوتے ہیں ماننا، قبول کرنا، تصدیق کرنا. تصدیق و مما جا بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان باتوں کی، ان حقائق کی تصدیق کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا. ایک ایسا معجزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زندہ معجزہ ہے، جو قیامت تک جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، وہ کون سا معجزہ ہے؟ وہ معجزہ ہے قرآن حکیم کا. لہذا قرآن حکیم پر ایمان لانا کہ اللہ کی کتاب ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا اور یہ ایسا کلام ہے زندہ کلام کہ اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہی ہے. دنیا بھر میں جتنے مسائل ہیں جتنے سوالات ہیں پرابلمز ہیں ان سب کا حل بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن حکیم میں موجود رکھا. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرنا زبان سے اور دل سے تصدیق کرنا نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام. اقرارم باللسان و تصدیق بالقلب, زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام. کیسے پتہ چلے گا کہ ہم دل سے تصدیق کرتے ہیں یا نہیں؟ جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھی, جو کلام اللہ کے نبی کو پسند تھا, جو عمل اللہ کے نبی کو پسند تھا, ہمیں بھی ہونا چاہیے. یہ ایک اندازہ ہے, ایک علامت ہے اس بات کی کہ جو کلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا اس سے محبت, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارکہ ہے, اس سے محبت, یہ ایمان کا ایک سمبل ہے, سمبولک ہے کہ اگر اللہ کے نبی پر ایمان ہے تو آپ کی سنت سے محبت ہونی چاہیے. لہذا قرآن حکیم پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے, محفوظ کلام ہے, مکمل کلام ہے, اور رسالت سے اس کا اہم ترین تعلق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہمارے پاس, ڈاکومنٹڈ پروف ہمارے پاس قرآن حکیم کی شکل میں محفوظ ہے. لہذا ایک علامت کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں, ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری محبت ہے؟ قرآن حکیم کے ساتھ جتنا تعلق, قلبی تعلق بڑھتا چلا جائے گا, یہ اظہار ہے اس بات کا کہ ہمیں اللہ سے بھی محبت ہے. کلام کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور عظمت کیا ہے اس کی؟ آپس میں جڑنے کے اعتبار سے بھی سن لیجیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام, قرآن حکیم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایسی مضبوط رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے. ایک مثال کے طور پر بات سمجھائی گئی, اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا بندوں کے ہاتھ میں. اب اس سے زیادہ بہترین تمثیل نہیں ہو سکتی سمجھانے کے لیے. اللہ کے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہے, بندوں کے ہاتھ میں. بندے اگر قرآن حکیم سے جڑ جائیں تو کس سے جڑ جائیں گے؟ اللہ سے جڑ جائیں گے. اور آپس میں جڑنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپس میں بھی اتفاق اور اتحاد اور فکری ہمانگی قرآن حکیم کی تعلیمات سے ہو سکتی ہے. لہذا فالذین آمنوا بہ, پس وہ لوگ کے جو ان پر ایمان لائے, یعنی ان کی رسالت کی تصدیق کی, قرآن حکیم پر ایمان لائے, قرآن حکیم کو اللہ کا کلام مانا, اس ایمان میں ایک اور بڑا اہم فیکٹر شامل ہے جو آج خاص طور پر نمایاں کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایمان کا یہ پہلو بھی شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی اور رسول نہیں ہیں, بلکہ آخری نبی بھی ہیں, آخری رسول بھی ہیں. یہ عقیدہ کہلاتا ہے عقیدہ ختم نبوت. اور جیسے میں نے اس کی آج کے دور میں اس کو نمایاں کرنے کی ضرورت کیا ہے, ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اس عقیدے کے حوالے سے بہت ساری گمراہی موجود ہے. خاص طور پر غلام احمد قادیانی مردود نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ تو آجانی ہو گیا, مردود ہو گیا, لیکن اس کے ماننے والے بڑے آرگنائز ہیں, پیسے والے ہیں, اور بڑی تیزی کے ساتھ یونیورسٹیز میں, کالجز میں, پھر ایسے علاقوں میں خاص طور پر کہ جہاں غربت ہے, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, وہاں پر قادیانیت کو پروموٹ کر رہے ہیں, پیسے بھی دے رہے ہیں اور جابز بھی دے رہے ہیں اور مسائل بھی حل کر رہے ہیں, اور بدترین عقیدہ قادیانیت کا اس کو پروموٹ کیا جا رہا. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں میں, خاص طور پر نوجوانوں میں, اسکول میں, کالجز میں, اس عقیدے پر یقین پیدا کریں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں. اس کے لیے آیات بھی پڑھی جا سکتی ہیں, احادیث پڑھی جا سکتی ہیں. مثلا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 میں اللہ پاک فرماتا ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, بلکہ وہ اللہ کے, ولکن رسول اللہ, بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کے خاتم ہیں, خاتم النبیین محمد علیہ الصلوۃ والسلام. پھر احادیث مبارکہ بھی بالکل واضح ہے, حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی آبادی, میں نبیوں کے سلسلے کا خاتم ہوں, مہر لگانے والا ہوں, ولا نبی آبادی, اور میرے بعد کوئی نبی رسول آنے والے نہیں. لیکن اس عقیدے پر ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہیں. عقیدہ تو بہت ہی اچھا ہے الحمدللہ, اللہ کے نبی آخری نبی ہیں, آخری رسول ہیں, قرآن آخری کلام ہے, محفوظ کلام ہے, بالکل ٹھیک. اس کا کچھ تقاضا بھی ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی اور آخری رسول ہیں, قرآن آخری کلام ہے, تو یہ آخری امت بھی تو ہے. یہ جو امت اتنی زبردست امت بنائی گئی, آخری امت ہے, اس امت کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے ذمہ داری بھی لگا دی. کنتم خیر امت, تم ہو بہترین امت, بیسٹ, بہترین. یہ بہترین کیوں ہو؟ اخرجت للناس, کیونکہ تم لوگوں کی رہنمائی کے لیے برپا کیے گئے ہو. اب کوئی نبی یا رسول آنے والا نہیں, تو قیامت تک اللہ کا پیغام پہنچانا, تبلیغ کرنا, دعوت دینا, اس کی اقامت کی جدوجہد کرنا, یہ اس مسلمان امت کی ذمہ داری ہے. اٹس گریٹ ریسپانسبلٹی. اگر ہم امتی ہیں, اور بڑا فخر ہے ہمیں الحمدللہ کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, قابل فخر بات ہے بلا شبہ. لیکن جن کے رتبے ہیں سوا, ان کی سوا مشکل ہے. رتبہ تو بہت بڑا ہے, یقینی بہت بڑا ہے, تو اب ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. پوری دنیا میں, پوری دنیا کے تمام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس ذمہ داری کو محسوس کیجئے خدا کے واسطے. بہت تیزی کے ساتھ کفر, شر, ایتھیزم, الہاد, مادہ پرستی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. جب سے یہ سوشل میڈیا نے آگ لگائی ہے, آگ لگائی ہے گھروں کے اندر, سکولوں میں, کالجز میں, سوشل میڈیا بہت تیزی کے ساتھ بےہودگی, بے حیائی, فحاشی, سود خوری, یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود پر سوالات, وحدانیت پر سوالات ہو رہے ہیں. تو ہم سب کی بہت ذمہ داری ہے, تعلیم یافتہ لوگوں کی خاص طور پر, کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں, گھر میں حلقے بنائیں درس قرآن کے, درس تدریس کے, ان کے اندر کنوکشن پیدا کریں, یقین پیدا کریں. کریں گے انشاءاللہ. مانگی اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو فالذین آمنوا بھی, بس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں, سب سے بنیادی, سب سے بیسک تعلق ہمارا ان پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا. ذمہ داری کیا لگا کے گئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام؟ کچھ یاد آ گیا ہوگا, آخری خطبہ ہیرا سے جو سفر شروع ہوا تھا, وہ عرفات کے میدان تک جاری رہا. پڑھیے گا ہسٹری سیرت النبی کے حوالے سے. فرام ہیرا, غار ہیرا سے جس روشنی کا آغاز ہوا, عرفات کا میدان, 125,000 مسلمان, آخری خطبہ نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ نے ہر بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی. خطبے کے آغاز ہی میں فرمایا, لوگوں غور سے سنو, ہو سکتا ہے کہ میری اور تمہاری ملاقات اب نہ ہو. یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ رونے لگے. اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وصال ہے, اب جدائی کا وقت آ رہا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. آخری خطاب نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام, زبردست خطاب ہے. میری گزارش سے آپ تمام حضرات گھر میں لائیے خطاب نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام, دا لاسٹ سرمن آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک لفظ موتی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے نکلا ہوا. لیکن آخری حصہ اس کا بڑا ہی اہم ہے. حضور نے سوال کیا, الا هل بلغتم, لوگوں گواہی دو, کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں؟ یہ سوال کیوں کیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام؟ قیامت کے دن ایک عدالت لگنے والی ہے, اور اس عدالت میں سرکاری گواہ کے طور پر پیش کیے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آیت نمبر 41 سورہ نساء. پورا واقعہ ذہن میں آئی گیا تو سنی لیجئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے مجھے حکم دیا قرآن سناؤ. میں نے پوچھا آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے. حضور نے فرمایا مجھے دوسروں سے قرآن سننا اچھا لگتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بند کی سورہ نساء پڑھنا شروع کی. فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں پہنچا اس آیت پر فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیسا ہوگا وہ دن قیامت کا دن ہے نبی جب ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو آپ کی امت کے خلاف گواہی کے طور پر لے کر آئیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے آواز آئی ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. میں نے آنکھیں کھولا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور آنسوؤں سے تر تھا. آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی اس احساس کے ساتھ کہ قیامت کے دن مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے. خلاف ان واٹ سینس؟ آپ تک جو پیغام پہنچا تھا آپ نے اپنی امت تک پہنچایا یا نہیں؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ تک پہنچا آپ کے رب کی طرف سے. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا. لہذا رسالت کی گواہی دی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. لوگوں پہنچا دیا یا نہیں؟ اب جواب سنیے صحابہ کا. یہ اس خطبے کی سب سے خوبصورت ترین واقعہ ہے. والہانہ جواب دیتے ہیں. اے نبی صرف پہنچایا ہی نہیں حق نصیحت ادا کر دیا امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. اب ذرا سوچئے جب اتنی بڑی تعداد صحابہ کرام کی گواہی دے رہی ہے پہنچایا ہی نہیں حق نصیحت ادا کر دیا امت, کیا سائن آف ریلیف ملا ہوگا نبی کریم کو علیہ الصلوۃ والسلام. سنلقی علیک قولا ثقیلا. وہ بھاری بوجھ آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے ٹرانسفر کر دیا, ٹرانسفر امت کے حوالے کر دیا اور گواہی لے لی. اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ گواہ رہے ہیں گواہ رہے ہیں گواہ رہے ہیں کہ میں نے یہ پیغام ان تک پہنچا دیا. پھر ذمہ داری کیا لگائی؟ یہ ہے اہم ترین حصہ. فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ. اب جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں. یہ ہے ذمہ داری اس امت کی جو آج ہم بھول چکے ہیں, جشن منا رہے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں. اللہ کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا. اللہ کا پیغام محفوظ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. اس کلام کو پڑھنا پڑھانا, اس کی تبلیغ کرنا, اس کے احکامات پر عمل کرنا کروانا, اس کے نظام کو نافذ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تو بہرحال ایمان میں یہ بات شامل ہے, عقیدہ ختم نبوت میں یہ شامل ہے یہ بات کہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانا امت کی ذمہ داری ہے. خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ قرب قیامت, قیامت سے قبل پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے تو آپ کو تمام جان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور رحمت والا دین, اس کا سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم, فیملی سسٹم, یہ پوری دنیا تک نہ پہنچے؟ ممکن ہی نہیں. پہنچے گا انشاءاللہ, قائم ہوگا انشاءاللہ. وقت ہے, فرصت ہے, کہاں کام ابھی, کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. پوری دنیا پر اللہ کا دین نافذ ہوگا انشاءاللہ. یہ ذمہ داری ہے امت کی. نمبر دو, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ. اور وہ لوگ جو ان کی توقیر کریں گے, تعظیم کریں گے, احترام کریں گے. ایمان کا لازمی جز آپ کی توقیر, تعظیم, احترام. کتنا سورہ عذاب آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, نبی اہل ایمان سے ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں, اپنی جان سے بھی زیادہ محترم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک. یہ واقعہ میں نے کئی دفعہ سنایا لیکن اس مرتبہ روایت مل گئی اتفاق سے, پڑھنے کا موقع مل گیا. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے, اور ہاتھ میں ہاتھ, ایسے جیسے دوست آپس میں ہوتے ہیں محبت کے ساتھ, ہاتھ سے ہاتھ جوڑا ہوا, اور اظہار محبت کرنے لگے. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یا رسول اللہ, مجھے آپ سے شدید محبت ہے. سوال جواب سنیے ذرا غور سے. فاروق اعظم ہے, فاروق اعظم جب اظہار محبت کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, تو عمر فاروق سے سوال کیا کر رہے ہیں حضور, اے عمر, کیا اپنی جان سے بھی زیادہ؟ فوراً جواب نہیں دیا فاروق اعظم نے, تھوڑی دیر ٹھہر کے فرمایا, جی ہاں, اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا, ہو المطلوب, یہی مطلوب ہے کہ ایک بندہ مومن اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرے. لہذا توقیر و تعظیم اور احترام میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب بھی پیارا نام آئے, سننے کو ملے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ مومن محبت کے ساتھ, احسان مندی کے ساتھ, کے جذبے سے آپ پر درود و سلام نہ پڑے. یہ ممکن نہیں ہے. آپ کے بے شمار احسانات کو گنیے, خود بخود جذبہ شکر, محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام ہماری زبان پر آئے گا. نہیں آ رہا تو یہ بڑی عجیب کیفیت ہے, یہ تشویشناک کیفیت ہے. اگر آپ سے محبت ہے, عشق ہے, آپ کی سنت سے محبت ہے, تو جب بھی پیارا نام آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خود بخود ہمارے زبان پر درود و سلام آنا چاہیے. پھر قرآن کا حکم بھی ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کثرت سے درود و سلام پڑھنا نبی کریم پر علیہ الصلوۃ والسلام, یہ محبت, عشق, تقدس, احترام, یہ اس کا لازمی تقاضا. جب پہلی مرتبہ روضہ رسول پر حاضری ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے دعا کر لیجیے, اللہ پاک ہمیں بار بار روضہ رسول پر جانے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال وہ روحانی مقام ہے بلا مبالغہ. وہاں پر ایک کیفیت ہی عجیب ہوتی ہے, وہ بیان نہیں ہو سکتی. جب روضہ رسول پہ حاضری ہوئی تو بالکل روضے پر وہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اپنی آواز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ کرو, ان سے زیادہ زور سے بات نہ کیا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کر لیا کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے اعمال ہفت ہو جائیں, بیکار ہو جائیں, ضائع ہو جائیں, تمہیں پتہ ہی نہ چلے. کس سے فرمایا جا رہا ہے؟ ان صحابہ کرام سے جو پہلے ہی بے انتہا محبت اور احترام کیا کرتے تھے. خبردار کر دیا گیا, حد ادب ہوتے ہیں اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. لہذا احترام, جب بھی پیارے نبی کا نام آئے درود, کوئی ارشاد آ جائے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا, عمل کی نیت سے سننے کی توفیق ملے. بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے, دو تعلق کی بنیادیں باقی ہیں, مختصر عرض کر دیتا ہوں. نمبر 3, و نصرون, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی نصرت کی, ان کی حمایت کی, ان کی تائید کی. سوال یہ ہے کہ نصرت, تائید اور حمایت کس کام کے لیے درکار ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا, قیامت تک اللہ کا دین کی دعوت و تبلیغ ہوتی رہے گی, اور قیامت سے پہلے پہلے اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ. اس غلبہ دین کی جدوجہد میں جیسے صحابہ کرام نے اپنا تن من دھن لگا دیا, کھپا دیا, ایسے ہی قیامت تک ہر بندہ مومن سے نصرت اور حمایت درکار ہے اس دعوت اور تبلیغ اور اس مشن کے لیے. بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں, آج پھر ذہن میں آ گئی. حضور نے فرمایا یا لیتنی لقیت اخوانی, میری خواہش ہے کہ میری ملاقات ہو میرے بھائیوں سے. صحابہ حیران حیران ہو کے سوال کرتے ہیں الیسنا اخوانک, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا یقیناً تم میرے بھائی ہو, یعنی دین میں مومن معاون ہو. میری خواہش ہے میری ملاقات ہو میرے ان بھائیوں سے جو تمہارے بعد آئیں گے, قیامت تک آنے والا ہر مسلمان جو اس دعوت و تبلیغ میں اس مشن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مومن و معاون بن رہا ہے, حضور نے اس کا اپنا اتنا دینی بھائی قرار دیا, جو میری تصدیق ویسے ہی کریں گے جیسے تم نے کی, قرآن پر ویسے ہی ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو. حضور خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں یا لیتنی لقیت اخوانی. دنیا میں یہ شاید ممکن نہیں ہے کہ ہر بندہ مومن جو دعوت و تبلیغ اور نصرت و حمایت کر رہا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی فزیکل آپ سے ملاقات ممکن نہیں, لیکن کیا قیامت کے دن بھی ممکن نہیں ہوگی؟ سوچئے ذرا اس شخص کی سعادت کا حال, سعادت جس کو یہ پیغام ملے کہ آج آپ کی ملاقات ہے رحمت للعالمین سے. ملاقات کیوں ہے؟ کیونکہ آپ ان کے مومن و معاون تھے, آپ نصرت کر رہے تھے, حمایت کر رہے تھے, تائید کر رہے تھے, قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے, دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے, جہاد کرتے تھے اللہ کے دین کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے ملاقات کے متمنی ہیں. ممکن ہے اور ملے گی ایسے لوگوں کو سعادت انشاءاللہ. حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے اہل ایمان میں قریب ترین وہ شخص ہوگا جو کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوگا. جو درود و سلام پڑھنے والا ہو کیا آپ کی نصرت اور حمایت اور دعوت و تبلیغ کی جد و جہد میں کیا آپ کی سنت کو اختیار کرنے والا نہیں ہوگا؟ تو بہرحال یہ سعادت ملنے والی ہے, منتظر ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات, وتبع النور الذی انزل معه, اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا. کون سا نور نازل ہوا ان کے ساتھ؟ یہ نور ایمان, نور ہدایت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا جیتا جاگتا قیامت تک کا معجزہ ہے انشاءاللہ. تو اتباع رسول اور اتباع قرآن ایک ہی شے ہے. آیت کے شروع میں فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ لوگ کے جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کا علیہ الصلوۃ والسلام. آخر میں فرمایا وتبع النور الذی انزل معه, اور وہ لوگ جو اتباع کریں گے اس نور کا جو ان کے ساتھ نازل ہوا, اولئک هم المفلحون, فلاح پانے والے ہیں, کامیاب ہونے والے ہیں. تو ربیع الاول کا اصل پیغام کیا ہے؟ اس عظیم مہینے کا اصل پیغام ساری زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, پیروی, اطاعت, محبت, عشق. یہ خاص مہینے سے یا خاص دن سے یا خاص وقت سے متعین نہیں ہے, یہ تو ساری زندگی پر محیط ہے انشاءاللہ. آپ کو رول ماڈل بنا کر, اسوہ حسنہ بنا کر آپ کی پیروی کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا لازمی لازمی جزو ہے. یقینی طور پر کامیابی ملے گی ایسے لوگوں کو. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک زندگی کے تمام گوشوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, آپ کی شفاعت عطا فرمائے, آپ کا ساتھ عطا فرمائے قیامت کے دن. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.